لله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النذير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صلوات قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت کرے اور وہ تجارت اللہ پر ایمان رسول کے اوپر ایمان اور اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش ہے جس کے نتیجے میں یغفر لکم ذنوبکم خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَمَسَاكِنَا طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہارے لیے پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے ذالک الفوز العظیم اور یہی انتہائی کامیابی ہے انتہائی کامرانی ہے صلوات پڑھیں محمد وآل قرآن کریم کی اس رہنمائی میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ سب سے پہلی منزل جس کی اہمیت ہے نگاہ پروردگار میں وہ ہے ایمان. ایمان کے سلسلے میں کچھ باتیں پہلے بھی عرض ہو چکی ہیں. جیسے کہیں پہ پھول ہو تو اس کی خوشبو نہیں چھپتی ہے, کہیں پہ عطر ہو یا مشک ہو تو اس کی خوشبو اپنے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے. اسی طریقے سے ایمان بھی اپنے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے. جہاں ایمان پایا جائے گا, جہاں یقین پایا جائے گا, جہاں اطمینان پایا جائے گا, وہاں کچھ ایسے کام ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دل ایمان کا مسکن ہے, یہاں پہ ایمان پایا جاتا ہے. جس جس جگہ بھی یقین و اطمینان ہوگا وہ ظاہر ہو کے رہے گا. صرف ایمان کی بات نہیں ہوئی ہے, ایمان باللہ کی بات ہوئی ہے, اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. سب سے پہلی منزل میں اللہ ہی کہاں ہے جو ایمان رکھے. اس لیے کہ محسوسات کی دنیا میں, ایسی دنیا میں کہ جہاں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پانچ حصے پائی جاتی ہیں, پانچ چیزوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں, پہچانتے ہیں. ایک چیز ہے لامسا, چھونے کی حس, کسی چیز کو چھو کے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہے. ایک چیز ہے ذائقہ, چکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے. ایک چیز ہے شامہ, سونگھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے. ایک چیز ہے سامعہ, سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے. ایک چیز ہے باصرہ, دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے. تو لامسا, چھونا, ذائقہ چکھنا, شامہ سونگھنا, سامعہ سننا, باصرہ دیکھنا, یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے وجود کو محسوس کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. اور اگر کسی چیز کا وجود اس دائرے میں نہ آئے, یعنی ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہوں یا نہ سن سکتے ہوں یا نہ چکھ سکتے ہوں یا نہ چھو سکتے ہوں یا نہ سونگھ سکتے ہوں, تو پھر ہم کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہے, جب سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ وجود رکھتا ہے, سونگھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے, چکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. یعنی انہی پانچوں چیزوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں. جس چیز کو ہم نے دیکھا سمجھ لیا کہ وجود رکھتی ہے, دیکھا نہیں آواز آئی تو کان نے سن لیا, سمجھ گیا وجود رکھتی ہے. نہ سنا نہ دیکھا, خوشبو آ گئی, پتہ چل گیا کہ وجود رکھتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے محسوسات کے ذریعے سے. لیکن پوری دنیا یہی نہیں ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ مادی دنیا ہے. مادیت دکھائی بھی دیتی ہے, سنائی بھی دیتی ہے, قابل ذائقہ بھی ہے, شامہ بھی ہے, لامسہ بھی ہے, لیکن اس دنیا سے ہٹ کے بھی ایک دنیا ہے کہ جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے، سننے میں نہیں آتی ہے، سونگنے میں نہیں آتی ہے، جس کا تعلق محسوسات سے نہیں ہے. خدا کے وجود کو مانو کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، کہ خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دکھائی دے جائے تو خدا نہیں ہے. ابھی تک ہمارا انداز یہ تھا کہ جس کو دیکھتے تھے اس کو مانتے تھے، لیکن خدا کے سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ مانو کا دیکھا نہیں ہے، کا دکھائی وہ دیتا ہے جو محدود ہوتا ہے، دکھائی وہ دیتا ہے جو جسم ہوتا ہے، دکھائی وہ دیتا ہے جو مادہ ہوتا ہے. خدا نہ محدود ہے، نہ مادہ ہے، نہ جسم ہے، لہذا وہ دکھائی نہیں دیتا. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیا خدا کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں؟ بغیر دیکھے خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا وائے ہو تم پر، بغیر دیکھے خدا کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. بغیر دیکھے خدا کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. کہا آپ نے دیکھا ہے؟ امام اس کا مطلب سمجھ گئے. فرماتے ہیں کہ ہاں، مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا. کیا مطلب؟ یعنی معرفت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، خود اس وجود کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے آثار انسان کو مل جائیں تو اثر کے ذریعے سے مؤثر کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک بلڈنگ جس کو ہم نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کسی کو بناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم اس وجود کو دیکھتے ہیں، اس کے طبقات کو دیکھتے ہیں، اس کی منزلوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس بنانے والے کو مانتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ جس نے ہمارے سامنے نہیں بنایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی. امام فرماتے ہیں کہ ہم نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. سر کی آنکھوں سے ساری چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں. یہ آنکھیں انتہائی محدود نظر رکھنے والی ہوتی ہیں، ان کے دیکھنے کے لیے بہت سے شرائط ہیں. دیکھنے کے لیے فاصلہ طے ہونا چاہیے، کتنے فاصلے سے دیکھنا ہوگا، آنکھ کے درمیان اور اس چیز کے درمیان میں نور کا ہونا ضروری ہے. اگر آنکھیں سلامت ہیں لیکن جن چیزوں کو دیکھنا ہے ان کے اور آنکھوں کے درمیان میں نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. وہ چیز کہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں ان میں دکھائی دینے کی بھی صلاحیت پائی جائے، تب انسان دیکھ سکتا ہے. یہ تمام مراحل ہیں جن کے بعد انسان کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے. خدا اگر دکھائی دے جائے تو وہ محدود ہوگا. محدود طاقت کا مالک ہوگا، محدود قدرت کا مالک ہوگا. اور جب محدود قدرت کا مالک ہوگا تو نہ کائنات پہ اس کا اختیار ہوگا، نہ ثواب کے اوپر اس کی گرفت ہوگی، اور نہ عدالت کے اوپر اس کی گرفت ہوگی. لہذا جس پروردگار کو تسلیم کرنا ہے، جو پروردگار انسانوں کا بھی پروردگار ہے، جنات کا بھی پروردگار ہے،
جس نے انبیاء بھیجے ہیں، جس نے مرسلین بھیجے ہیں، جس نے کتابیں نازل کی ہیں، جس نے شریعت نازل کی ہے، اور جس نے ہمیں ایمان کا حکم دیا ہے، اس کے لیے غیر محدود ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر محدود ہوگا تو مکان چاہیے اس کے لیے، مکان ہوگا تو سمت معین ہوگی. سمت معین ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں ہوگا کہیں نہ ہوگا، اور جب کہیں ہوگا اور کہیں نہ ہوگا تو کسی کے عمل کو دیکھے گا اور کسی کے عمل کو نہ دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ قدرت نے وجود پروردگار کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جو نور ہے لیکن انسانی ذہن میں ترسیم ہونے کے قابل نہیں ہے. انسان سوچ نہیں سکتا وہ ہے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان اپنے ذہنی طور پر قبول کیے گئے خداؤں کو منوانا چاہتا ہے، دوسرے مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کی تصویر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اگر تصویر بناتا ہے تو انسان میں اور اس خدا کی تصویر میں فرق قرار دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزہ نگرانی. پہلی بات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصلاً خدا محسوسات کی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے محسوسات کی دنیا میں اپنے خداؤں کو گھسیٹ لیا ہے، انہوں نے تصویر بھی بنائی ہے، انہوں نے مجسمے بھی بنائے ہیں، لیکن ان مجسموں میں اور انسانی شکل میں فرق ہے. جب انسان کی تصویر بنتی ہے تو نارمل دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک سر ہوتا، لیکن جب خدا کی تصویر بناتے ہیں تو اگر ایسے ہی خدا کی تصویر بنا دے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا، ایسے ہی معبود کی تصویر بنا دے تو فرق کیا رہ جائے گا. لہذا ہوتا یہ ہے کہ عبد میں اور معبود میں فرق رہے، بندے اور خدا میں فرق رہے. لہذا اگر بندے کے پاس دو ہاتھ ہوتے ہیں تو خدا کی تصویر میں کئی ہاتھ دکھائی دیتے ہیں. بندے کی گردن پہ اگر ایک سر ہوتا ہے تو خدا کی گردن کے اوپر کئی سر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا ہے تو ان کو پاورفل ہونا چاہیے، اور پاورفل بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کا کوئی امتیاز نہ پیدا ہو جائے ہمارے مقابلے میں. اگر ہمارے جیسے بن جائیں تو پھر یہ ماننے کے قابل جو ہوں گے، کچھ تو فرق ہو، ہاتھ کا صحیح، پیر کا صحیح، سر کا صحیح. یعنی اندازہ یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم کسی کو ماننا چاہتی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق رہے، تقاضا کرتی ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق رہے، ورنہ ان کا امتیاز کیا رہے گا، ان کی بلندی کیا رہے گی، ان کی فضیلت کیا رہے گی. لیکن عزیزو، خدا جب کسی بندے کو صاحب قدرت بنانا چاہتا ہے تو ہاتھ میں اضافہ نہیں کرتا، سر میں اضافہ نہیں کرتا، انہی ہاتھوں میں اتنی قوت دے دیتا ہے کہ خیبر کا در اپنی مقام کے اوپر باقی نہیں رہتا. تم سمجھتے ہو کہ ہاتھوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو قوت بڑھ جائے گی، سروں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا کہ اقتدار بڑھ جائے گا؟ نہیں. اس ہاتھ میں جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو کی روٹی توڑ سکے، جب میں مصلحت سمجھوں گا تو اسی ہاتھ کو اتنا مستحکم بنا دوں گا، اتنا محکم بنا دوں گا کہ اپنی انگلیوں کو وہ خیبر کے در میں ڈال دے گا اور خیبر کا در اس کے ہاتھوں میں پھول جیسا ہوگا. کیوں؟ خدا نے قوت دی ہے، ورنہ کہاں وہ دروازہ جو 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے. وہ دروازہ ایک ہاتھ کے اوپر آ جائے، چند انگلیوں کے اشارے کے اوپر وہ دروازہ ہاتھ میں آ جائے, یہ واقعی کمال ہے. اور جب پوچھا گیا کہ کہاں, ایک طرف علی کی بات بتاتے ہیں آپ کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنوں سے پورا زور لگا کے پوری طاقت لگا کے توڑتے تھے, اور کہاں ایک طرف آپ بتاتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ہماری بھی سمجھ میں نہ آتی اگر علی سمجھا نہ دیتے. علی نے سمجھایا ہمیں, آواز دی, ما قلیت و باب خیبر من قوت الجسمانیہ. توجہ چاہتا ہوں, میں نے خیبر کے دروازے کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا, بل قلیتها من قوت ربانیہ, بلکہ میں نے اسے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے اکھاڑا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کام خدا کا ہے تو قوت بھی اسی کی. یا یوں عرض کروں کہ قوت تو امانت تھی خدا کی علی کے پاس, اور علی کی امانت داری کا تقاضا تھا کہ جب مذہب کے اوپر وقت آتا تھا تو علی اللہ کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرتے تھے, اور جب ذاتی کام ہوتا تھا تو اس قوت کو استعمال نہیں کرتے تھے. روٹی توڑنا یہ ذاتی کام ہے, لہذا گھٹنوں میں رکھ کر کے علی لقمے توڑ رہا, لیکن باب خیبر یہ رسول کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے, کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی اطلاع نہ دے دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ کر دے, عذاب علیم سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایک اللہ کے اوپر اور دوسرے رسول کے اوپر ایمان. اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے, اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا حکم دیتا جائے, رسول کہتے جائے, تم کرتے جاؤ. پلٹ کیجیے, نہ پوچھو کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. علی نے اپنے ایمان کا ثبوت ہر منزل پہ دیا ہے. آیت کی دوسری شق, تجاہدونا باموالکم وانفسکم, اپنے مال کے ذریعے سے, اپنے نفس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش. یہ جہاد اور کوشش مال کے ذریعے سے, جان کے ذریعے سے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے ایثار اور قربانی. اگر خدا کو خدا مانا ہے, رسول کو رسول مانا ہے, تو اب خدا اور رسول کے کہنے پر مال بھی قربان کرنا ہوگا, جان بھی دینی ہوگی. ایثار اور قربانی یہ ایمان کے بعد کی بات ہے. اور اگر حضور کسی بات کو کہتے جائے اور مسلمان رد کرتا جائے, کسی چیز کی فرمائش کرتے جائیں اور مسلمان اسے بجا نہ لائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے, رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ رسول پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہے. رسول اللہ کا رسول ہے, جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کو مانتے ہیں. لہذا اللہ اور رسول دونوں کو ماننا ہوگا. اگر حضور نے حکم دے دیا تو پھر ماننا پڑے گا. حضور نے اگر جان و مال قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو اب میدان سے بھاگنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے, ایمان سے علاوہ کوئی چیز ہے. اگر حضور نے ایثار و قربانی کا حکم دے دیا تو اب اس سے کنارہ کشی کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے تو اندازہ ہوگا کہ علی نے اور علی کے گھر والوں نے اسلام کے ساتھ جو احسان کیا ہے وہ تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا. کسی اور فرد کے ساتھ وہ چیز مخصوص نہیں ہے. ایمان لانے میں پہل کی علی نے اور جہاد کرنے میں بھی. انداز یہ ہے کہ جب سارے مسلمانوں کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہل نہیں رہا کہ کہیں ہمارا نام نہ لے لیا جائے, اس موقع کے اوپر علی اٹھتے ہیں. اور عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی, مسلمان سے زیادہ اس آدمی کو اسلامی معلومات ہے جو خندق تھام کے آیا ہے اور مسلمان کو دعوت دے رہا ہے لڑائی کی. عمرو بن عبدود کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ خندق کو پار کر کے آیا ہے. یہ جنگ خندق اپنی نوعیت کی عجیب و غریب جنگ کہ جس میں پیغمبر نے سلمان کے مشورے سے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی اور اس میں آگ جلا دی تھی. آگ جلا کر کے پیغمبر مدینے کی طرف ہیں اور دشمن جو ہے وہ گھوڑے کو کدا کر کے آ گیا ہے پیغمبر کی طرف. اس کی شجاعت کا اور دلیری کا عالم یہ ہے کہ جس خیمے میں سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ, اس میں نیزے کی یعنی چبھو کے کہتا ہے کہ مسلمانوں باہر نکلو, آؤ ہم سے جہاد کرو, جنگ کرو, اس لیے کہ تمہارا ہی فائدہ ہے. اگر تم نے ہم کو مار لیا تو غازی کہلاؤ گے, تمہیں ایک لقب مل جائے گا, اور اگر ہم نے تم کو مار لیا تو شہید کہلاؤ گے, تمہیں جنت مل جائے گی. مسلمان بنے ہو جنت ہی کے لیے, کل جانے والے ہو گے ہم آج ہی بھیجنے کے لیے تیار. اپنے سے مر گئے تو ہو سکتا ہے ایمان سلامت نہ رہے, لیکن اگر ہماری تلوار سے مر گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو بتاؤ غازی بننا چاہتے ہو یا بہشتی, مجاہد بننا چاہتے ہو یا جنتی؟ مسلمان سر جھکائے بیٹھا ہے. یہ مسلمان کا سر جھکائے بیٹھا رہنا کیا سمجھا رہا ہے؟ پیغمبر ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, صرف ایک اٹھتا ہے جانے کے لیے. پیغمبر بٹھا دیتے ہیں کہ ابھی بیٹھ جاؤ ورنہ کل یہی الزام ہوگا کہ ہم تو اٹھنے والے تھے, علی نے جلدی کر دی, ہم تو جانے والے تھے, اگر علی نہ اٹھ گئے ہوتے تو ہمارا ہی ارادہ تھا. کہاں بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا کون جائے گا اس کے مقابلے میں, کوئی نہ اٹھا, علی اٹھے, پھر علی کو بٹھا دیا. تیسری مرتبہ پھر رسول اسلام پوچھ رہے ہیں لیکن مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے. عزیزو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا کہ آنے والے نے کہا تم غازی بننا چاہتے ہو یا جنتی بننا چاہتے ہو, دونوں اعتبار سے تمہارا فائدہ. اگر مسلمان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا تو ضرور وہ غازی بھی بننا چاہتا ہو, اور اگر شہید ہو جاتا تو جنتی بھی بننا چاہتا. لیکن مسلمان نہ اٹھ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ نہ ہمارا ایمان خدا کے اوپر ہے نہ ہمارا ایمان اس کے رسول کے اوپر ہے. صلوات پر محمد وال. پیغمبر نے اس جنگ میں جو انتظام کیا وہ خندق کھودی تھی. خندق کاہے کے لیے کھودی تھی؟ کیا اس لیے کہ ادھر والا نہ آنے پائے؟ اگر ادھر والا نہ آنے پائے اس کے لیے اتنی زحمت کی تھی کہ وہ تو آ گیا تھا. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پوت پھان کے وہ خندق کے اس طرف جہاں پیغمبر تھے وہاں آ گیا. ایک صاحب نے بڑے پتے کی بات بتائی کہ پیغمبر نے خندق اس لیے نہیں کھودی تھی کہ ادھر والا ادھر نہ آنے پائے, بلکہ پیغمبر پہ ایک تجربہ تھا پچھلی جنگوں کا. لوگ جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں لیکن اسلام کی ساکھ برباد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ آئے ہو تو تم کو رکنا پڑے گا, خندق خودی ہے, لہذا اب سب کچھ کر سکتے ہو, بھاگ نہیں سکتے ہو. سلوات پر محمد و آل. اس سے بہتر سلوات پر محمد و آل. علی اٹھتے رہے, ایک مرتبہ علی کے کاندھے پر پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور رخصت کر دیا. اعلان فرماتے ہیں کہ یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا, کل ایمان جا رہا ہے, بعد ایمان نہیں کہا, کل ایمان چلا گیا کل کفر کے مقابلے میں. کیا مطلب؟ یعنی اگر آج علی زیر ہو گئے تو ایمان کو شکست ہوگی, اور اگر آج علی کو فتح و پیروزی نصیب ہوئی تو ایمان کو فتح حاصل ہوگی اور کفر و نفاق کو سرنگونی حاصل ہوگی. اب یہ علی نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایمان جا رہا ہے. عمر ابن عبدود کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب علی نے اللہ کے لیے عمر ابن عبدود کا سر جدا کر دیا تن سے اور ہاتھ میں سر لے لیا تو اکڑ کے چلے غرور کے ساتھ. اصحاب پیغمبر نے آگے بڑھ کے اعتراض کیا, اے پیغمبر علی اکڑ رہے ہیں. کہا علی نہیں ایمان اکڑ رہا ہے. جب ایمان کو کامیابی ہوتی ہے تو اسے مغرور ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے. صلوات پر محمد و آل. دوسری منزل خیبر کی, جہاں 39 دن تک مسلمان مقابلے کے لیے جاتا ہے واپس آتا ہے. لشکر سردار کی بزدلی کا اعلان کرتا ہے اور سردار کہتا ہے کہ ہم کیا کریں. لشکر بزدل ہے, ایک دوسرے کو بزدل کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. عزیزان گرامی, پیغمبر نے ایک تجربہ کیا. اگر پیغمبر نے لشکر کو بدلا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ لشکر بزدل تھا, لیکن پیغمبر نے سردار لشکر کو بدل دیا. اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا, خدا اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا. یہی علم جو کل تک مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا رہا, اہمیت کا حامل نہیں تھا, اب جو رسول نے اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا, بھاگ نہ سکتا ہوگا بلکہ رک کر کے حملہ کرے گا اور اسلام کی حمایت کرے گا, اسلام کو کامیاب بنائے گا. تو اب عالم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. عزیزان گرامی, یہ عالم کیا تھا؟ لکڑی اور کپڑے کا مجموعہ. لیکن پیغمبر نے اس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ لگایا وہ یہ کہ کل جسے عالم دیا جائے گا وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے, یعنی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. اب اس علم میں اہمیت پیدا ہوگی. علم اچھی چیز ہے یا اچھی چیز نہیں ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن کم سے کم ہم صدر اسلام میں اس کے بارے میں جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول نے علم کو اہمیت دی ہے. اور صرف رسول نے اہمیت دی نہیں دی ہے بلکہ اصحاب پیغمبر نے بھی علم کو اہمیت دی. رات بھر جاگے تھے اصحاب کاہے کے لیے, علم لینے کے لیے. یعنی علم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اس کو لینے کے لیے اپنی راتیں قربان کر دے. کیا عبادت میں گزاری تھی رات؟ کیا نمازیں شب میں گزاری تھی؟ نہیں، پیٹ و تاب کھا رہے ہیں، یہ علم کس کو ملنے والا؟ علم میں اہمیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایوارڈ ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ ایوارڈ آپ بازار سے اچھے سے اچھا خرید لیں، سرٹیفکیٹ ملنے والا نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ اسی وقت ملتا ہے جب اسے قصد و ارادے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اب سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے کہ کل اسے علم دیا جائے گا۔ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول کا حبیب ہوگا، خدا و رسول اسے چاہتے ہوں گے، وہ خدا و رسول کو چاہتا ہوگا، اور خدا اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح نصیب کرے گا۔ سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے، لہذا ہو کے رہے گا۔ 39 دن تک لے کے گئے تھے، لیکن علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اب علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ یہ علم نہیں ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ یہ علم نہیں ہے بلکہ فتح کی علامت ہے۔ لہذا ہر دل میں خواہش مچل رہی ہے کہ علم ہم کو مل جائے، ہر دل میں تمنا کروٹیں لے رہی ہے کہ علم ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی، تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو رسول کے سامنے پیش کر رہا، حضور ہمیں دیکھ لیں، ہماری خدمات ہیں، ہم اسلام پہلے لائے ہیں، سابقہ ہے ہمارا، پیغمبر دیکھ بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے غلاموں کے کاندھوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر حضور ایسے نہ دیکھ پائے تو کم سے کم ایسے دیکھ لیں۔ لیکن پیغمبر نے کسی کو نہ دیکھا، اسی کو بلایا جو مجمع میں نہیں تھا۔ کالی کہاں ہے؟ کالی آشوب چشم مبتلا، کہا انہیں لایا جائے۔ علی کو لایا گیا، کالی کیا حالت ہے؟ کہا آنکھیں تکلیف دے رہی ہیں۔ پیغمبر نے اپنا لحاب ذہن آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور علی کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد علی کو علم دیا، کہا علی یہ علم لے کے جاؤ اور دشمنوں سے جہاد کرو۔ علی علم لے کے جانے لگے تو پیغمبر نے فرہرے پہ اپنی انگلی سے لکھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ علی کو رخصت کیا، علی جاتے جاتے پوچھتے ہیں کب تک لڑوں؟ رسول نے سارے احکام دیے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن جب علی علم لے کے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا تھا وہ سب علی کے لیے تھا۔ رجل بھی ہے، کرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے، خدا و رسول کا محب بھی ہے، خدا و رسول کا محبوب بھی ہے، اور خدا نے اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح و کامرانی بھی رکھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عالم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پرچم جس کو منصب والا دیتا ہے اس کی کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ علی پرچم لے کے گئے، خیبر کو فتح کر کے آئے۔ یہ عالم کل تک تمام مجاہدوں کے ہاتھ میں جاتا رہا، لیکن خیبر کے بعد سے یہ عالم مخصوص ہو گیا علی کے لیے۔ اب ہر جنگ میں علی اس عالم کو لیے ہوئے ہیں، چھوٹا غزوہ ہو یا بڑا غزوہ ہو، سریا ہو، چھوٹی جنگ ہو، بڑی جھڑپ ہو، جس جنگ میں دیکھو علمدار رسول علی ہیں، علی ہاتھ میں علم لیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیبر کے میدان میں خدا کے رسول نے علی کو علم دے دیا تھا۔ اب علی علم کے مستحق قرار پائے اس فضیلت کے ساتھ جو رسول نے بیان کی ہے۔ لیکن عزیزو ایک فرق ہے، ہم نے جتنا بھی دیکھا جتنا بھی نگاہ کیا، علی نے نہ جانے کتنی جنگوں میں اس علم کو اٹھایا، اس علم کو لے کے حملے کیے، اس علم کو لے کے جنگیں لڑی، لیکن علی کا اس علم سے وہ تعلق نہ بن پایا جو تعلق اس عالم کو ایک دن اٹھا کے عباس نے پیدا کر لیا تھا۔ علی نے کافی مرتبہ یہ عالم اٹھایا لیکن علی علمدار نہ بن سکے۔ آج جب بھی علمدار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو علی نہیں سمجھ میں آتے، عباس سمجھ میں آتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک دن عباس نے علم اٹھایا اور آج تک یہ علم عباس سے مخصوص ہے۔ اور صرف علم نہیں، اس علم کے ساتھ ایک مشکیزہ بھی ہوتا ہے، جس مشکیزے کو دیکھ کر کے ایک تاریخ پوری نگاہوں میں گھوم جاتی ہے، گویا ایک بھتیجی آج بھی فریاد کر رہی ہے، چچا میں پیاسی ہوں، چچا میں پیاسی ہوں، جلدی آئیے گا۔ عزیزو علم اسلام کا پرچم، فتح و کامرانی کا نشان۔ علی نے پوری زندگی علم اٹھایا، علی کے ساتھ یہ علم مخصوص نہ ہو سکا۔ ایک دن کے لیے عباس نے اس علم کو اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے یہ علم مخصوص ہو گیا عباس سے۔ جہاں بھی علم دکھائی دیتا ہے، جہاں بھی لفظ علمدار بولا جاتا ہے، وہی شعر سمجھ میں آتا ہے جس نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت کے اوپر اپنے شانے کٹا کے علمداری کی۔ عزیزو آج کی شب، آٹھ محرم کی رات جناب عباس سے مخصوص ہے۔ جناب عباس علی کی تمنا، علی کی زندگی کا ماحصل، علی کی آرزو، بھیا عقیل، مجھے عقد کرنا ہے، مجھے ایک بچہ چاہیے، شجاع بچہ چاہیے، بہادر بچہ چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے اور میری نمائندگی کرے۔ میرے جیسا شجاع، میرے جیسا بہادر، میں آواز دوں گا علی مبارک ہو، جیسے تم رسول اللہ کے لیے تھے ویسے ہی عباس حسین کے لیے۔ جو صفتیں تم میں پائی جاتی ہیں وہی صفتیں عباس میں پائی جاتی ہیں۔ مطیع اللہ، مطیع رسول، عمل صالح انجام دینے والا، بڑی خصوصیتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا، وہ خصوصیت ہے عباس کا حافظ قرآن ہونا، وہ خصوصیت ہے عباس کا عالم دین ہونا، فقیہ اہل بیت ہونا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ عباس کی شجاعت تسلیم، عباس کی بہادری ہم مانتے ہیں، لیکن عباس کا علمی مقام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رات میں خواب میں دیکھا مولا آئے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ میرے باپ کا علم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تم تک آ جاتا ہے، تم عالم بن جاتے ہو، اور میں نے علی کے زانوؤں پہ بیٹھ کے جو علم حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پہ میں عالم نہیں ہوں؟ ایسا عالم کہ جو امام کا مطیع اور فرما بردار. عزیزو شجاعت دکھانا آسان ہے لیکن امام کی فرما برداری کرنا بہت مشکل. جذبات کہہ رہے ہیں عباس تلوار نکالو حملہ کرو, علم کہہ رہا ہے کہ جب تک معصوم کی اجازت نہ ملے آگے نہ بڑھنا. یہ عباس کا علم ہے جو شجاعت کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے. یہ اطاعت پروردگار کی منزل ہے کہ عباس قدم قدم کے اوپر جہاد کر رہے ہیں. جہاد بھی سیف آسان ہے, تلوار کے ذریعے سے جہاد آسان ہے, لیکن عباس کا جہاد نفس بہت مشکل ہے. کیسا کیسا جہاد, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا جائے عباس خاموش رہے, فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں عباس خاموش رہے, حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے عباس خاموش رہے. واقعاً یہ عباس کے کلیجے کا کام تھا جو عباس نے برداشت کیا, ورنہ ایک انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے لیے کافی تھا. عزیزو عقیل سے کہا ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک بہادر اور شجاع بچہ پیدا ہو. علی نے عقیل کے مشورے سے ام البنین سے عقد کیا, اور صرف علی نے نہیں کیا بلکہ عقیل نے بھی کیا. عباس ام البنین کیا پیدا ہوئے اور مسلم عقیل کے ہاں پیدا ہوئے. گویا علی مشورہ لے نہیں رہے ہیں بلکہ عقیل کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کربلا کے لیے عباس فراہم کر رہا ہوں, اے عقیل تم کوفے کے لیے مسلم فراہم کرو. عباس کی ولادت ہوئی, امام حسین پرورش کرتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. عباس کو معلوم ہے کہ ہمیں کس دن کے لیے فراہم کیا گیا ہے. حسین کا اور عباس کا ساتھ ہے, حسن کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ نہیں دیا تھا علی نے بلکہ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا کہ عباس میرے حسین سے خبردار, تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو. عزیزو عباس برداشت کرتے ہوئے اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اپنے نفس سے لوتے ہوئے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں وارد ہوتے ہیں. شب عاشور آتی ہے, سارے نوجوان خاندان کے عباس کے گرد جمع ہیں. عباس نقشہ بنا رہے ہیں لڑائی کا, حسین تلایا پھر رہے ہیں, خیموں میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ عباس کے خیمے میں آئے, عباس نے بڑے چاؤ سے نقشہ پیش کیا, مولا کل جنگ کا یہ انداز ہوگا. ایک مرتبہ حسین نے نقشے کو لپیٹا, اپنے ہاتھ میں لے لیا, آواز دی میرے لال اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. واقعات بہت ہیں, میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کو منزل تک لانا چاہتا ہوں. صبح عاشور نمودار ہو گئی, ایک ایک کو حسین رخصت کر رہے ہیں, اصحاب کو رخصت کر چکے, اصحاب کے بعد گود کے پالوں کو رخصت کر چکے, اور جب کوئی نہ بچا صرف عباس ہیں اور علی اکبر ہیں. ایک مرتبہ عباس آتے ہیں, آواز دیتے ہیں, مولا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, اس لیے کہ بہت بڑا امتحان دے چکا, گود کے پالوں کا لاشا لا چکا, قاسم کا جنازہ اٹھا چکا اور محمد کی میت لا چکا، اب عباس اس سے زیادہ ہمت نہیں رکھتا، آقا اجازت دیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے کہا، میرے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، کوئی اپنے علمدار کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے پلٹ کے داہنے اور بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ حسین لاجواب ہو گئے، اچھا میرے بھیا تم لڑنے کے لیے بعد میں جانا، تم یہ آوازیں سن رہے ہو؟ اعلیٰ تاش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، اے عباس آگے بڑھو، آگے بڑھ کے بچوں کی پیاس کا انتظام کر دو۔ عزیزو عباس آئے، زینب کے خیمے کے قریب آئے، آواز دی، اے سکینہ اپنا مشکیزہ لاؤ۔ عباس پانی لانے کے لیے جا رہا ہے، ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، دوتی ہوئی گئی، اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، لا کے عباس کی خدمت میں پیش کیا، عباس نے علم جھکایا، سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں سے اپنا مشکیزہ علم میں باندھ دیا۔ ارے معصوم ہاتھوں نے اتنا مضبوطی سے باندھا تھا کہ آج جہاں بھی علم دکھائی دیتا ہے وہاں سکینہ کا مشکیزہ دکھائی دیتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ عزیزو زینب کے کان میں آواز گئی، عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، عباس پانی کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر آئی آواز، عباس ذرا اندر آ جاؤ، عباس ذرا خیمے کے اندر آ جاؤ، بی بی وقت نہیں ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، کا بہت ضروری کام، بہت ضروری کام ہے۔ عباس کو خیمے کے اندر بلایا، کا عباس بیٹھ جاؤ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بہت چھوٹی سی تھی، علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، بابا مجھ سے شفقت سے پیش آ رہے تھے، ایک مرتبہ میرے بازوؤں سے رضا ہٹ گئی۔ اب بات سنو گے، جب میرے شانوں سے رضا ہٹ گئی تو میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینا شروع کیے۔ میں نے پوچھا، بابا آج یہ کون سا نیا انداز اختیار کیا ہے؟ کہا میری لال، ارے کربلا کے میدان میں ایک دن وہ آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بچپنے کی داستان سنائی، اے عباس، ارے علی نے کہا تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، اس کے بارے میں کوئی سوچ کیوں کر سکتا ہے؟ لیکن اے عباس، اب جو تمہیں جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں تو مجھے یقین آ گیا کہ نہیں، اب میرے بازوؤں میں رسن بن کے رہے گی۔ اچھا جاؤ، خدا حافظ۔ زینب نے عباس کو رخصت کیا، سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، آواز دے رہی، بچوں چپ ہو جاؤ، اب اللہ تعالیٰ کی آواز نہ بلند کرو، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے چچا سے کہہ دیا ہے کہ دیر نہ کیجیے گا، جلدی کیجیے گا، چچا نے میرے پاس تلوار رکھا دی ہے کہ میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزیزو عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، عباس کے ہاتھ میں علم ہے، ایک مشکیزہ ہے، عباس لے کے جا رہے ہیں، فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اشقیہ نے آتے ہوئے دیکھا، مجمع کائی کی طرف پھٹا، عباس آگے بڑھے، فرات خالی ہو گئی، عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا۔ سوکھی مشک کو پانی میں ڈالا، مشکیزہ بھگونے میں دیر لگی، پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد آغا آواز دیا سے با وفا تو بھی کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے پانی پی لے. لیکن جب اس نے پانی نہ پیا تو عباس کو احساس ہوا کہ شاید یہ میرے بغیر پانی نہ پیے اس کو دکھانے کے لیے چلو میں پانی لے لیا. لیکن ایک مرتبہ کانوں میں سکینہ کی آواز گونجی, آنکھوں میں حسین کی تصویر آئی, پانی کو پھینک دیا. پانی سے فرات سے پیاسے نکل آئے. اب عباس بلندی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, بھاگا ہوا لشکر واپس آیا ہے. عزیزو ایک مرتبہ چاروں طرف سے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا. عباس کے ہاتھ میں نیزہ ہے, شیر کا دبدبا, شیر کی جرات, شیر کا روب اتنا ہے کہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ نوفل نامی ایک شخص آگے بڑھا, اس نے پیڑ کی آڑ میں کمین کیا اور ایک تلوار داہنے ہاتھ کے اوپر ماری جس سے عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. لیکن شیر میں شکست کے آثار نہیں دکھائی دیے. عباس آگے بڑھتے رہے, عالم کو بھی سنبھالے ہیں, مشکیزے کو بھی سنبھالے ہیں. لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ قلم ہوا. لیکن عباس کو پرواہ نہیں, عباس کو پرواہ نہیں ہے. کہتے جاتے ہیں کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا, لیکن ابھی مشکیزہ سلامت ہے. میں حسین کے خیمے تک یہ پانی لے جانا چاہتا ہوں. عزیزو سن سکو گے, ایک مرتبہ اس شیر کو آگے بڑھتے ہوئے پسرے ساتھ نے دیکھا, آواز دی, ہرملا ہرملا آگے بڑھ, اس لیے کہ اگر یہ پانی قیام حسین تک پہنچ گیا تو ہماری محنت اکارت ہو جائے گی. عزیزو ہرملا کا تیر چلا, مشکیزہ چھٹ گیا, پانی بہنے لگا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب خیمے کی طرف نہیں فرات کی طرف رخ کر لیا. اب خیمے جا کے کیا کریں گے, اب خیمے میں جا کے کیا کریں گے. عزیزو عباس فرات کی طرف چلے, اب سکینہ کو کیا منہ دکھائیں گے, لہذا خیمے کی طرف نہ جائیں گے. عزیزو فرات کی طرف چلے, عباس ہاتھ کٹ چکے ہیں, دفاع نہیں کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج چمٹتی ہے, چاروں طرف سے حملے ہونے لگتے ہیں. قریب آ کے کوئی نیزہ لگاتا ہے, کوئی تلوار لگاتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. ایک شخص نے پیچھے سے آ کے ایک گرد سر کے اوپر لگایا. علی کا لاڈلا گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ پایا. عزیزو ابھی تک جو گھوڑے سے گرتا تھا اس کے ہاتھ سلامت تھے, اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک دیتا تھا. لیکن ہاں ام البنین کا لال گھوڑے سے گر رہا ہے, ہاتھ کٹ چکے ہیں. ہائے میرے مولا پہ کیا گزری ہوگی. عزیزو اس کا تعلق تصور سے ہے. آواز دی مولا آخری سلام قبول ہو. حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی, ہاتھ کمر تک پہنچ گئے. آواز دی الان انکسر الظہری وقلت حیلتی. اے عباس ارے تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی. اے عباس راہ چارہ مقدود ہو گئی. اے عباس دشمن تانا دینے لگے. اے عباس میں بغیر بھائی کا ہو گیا, میرا قوت بازو چھن گیا. حسین مرتیا پکتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے سہارے چلے, دیکھا کہ راستے میں کچھ بڑا ہوا ہے. جھکے, جھک کے اٹھایا, بوسا دیا, دامن میں رکھ لیا اور آگے بڑھے. کوئی چیز نظر آئی, جھک کے اٹھایا, بوسا دیا, دامن میں رکھ لیا. عباس کے سرانے پہنچے, عباس کا سر پارا پارا ہے. ارے حسین نے کسی صورت سے اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے محسوس کیا کوئی ہمدردی سے پیش آ رہا ہے، پوچھا کون؟ کہا عباس، تم نے بلایا تھا، میں تمہاری مدد کو آ گیا، تمہارے سرانے آ گیا۔ کہا مولا، جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ سب سے آخر میں آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میں اپنی آنکھ بند کروں۔ کہا میرے بھیا، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے میں خون جمع ہوا ہے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ عزیزو، عباس بولنے لگے، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا بھیا وہ کیوں؟ کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں ان کے لیے پانی لینے آیا تھا لیکن پانی نہ لے جا سکا۔ عزیزو، میں آواز دوں گا کہ مولا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، آپ نے پوری کوشش کر دی، حسین نے بتا دیا تھا کہ عباس میں پانی لانے میں اپنی پوری ہمت لگا دی، لیکن اب بچوں کی قسمت میں پانی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عزیزو، ممکن ہے عباس جواب دے کہ ارے میں سکینہ کے سہارے اپنی لاش کو روکنا چاہتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں، ارے 32 برس کا جنازہ 57 سال کے بوڑھے سے نہ اٹھ سکے گا، مولا میرا جنازہ نہ لے جائیے گا۔ عباس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ حسین نے علم اٹھایا۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت سے تمام کیا، حسین نے علم اٹھایا، بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، سکینہ بھاگ کے آئی، اے بابا علم آ گیا، علمدار کہاں ہے؟ اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اس سے کہہ دو میں پانی کا سوال نہ کروں گی، پانی نہیں مانگوں گی۔ عزیزو اٹھو، آگے بڑھ کے اس علم کا استقبال کرو جس کو حسین لے کے آئے تھے۔ بیویوں نے آگے بڑھ کے علم کے گرد اپنے آپ کو جمع کر دیا تھا، واہ عباسا کے نعرے بلند کیے تھے، فیعلم الذین ظلموا۔